चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो उसूल फिक का कोर्स है तो ये किसी कदर जो है वो एडवांस लेवल का है, इस एतबार से कि हम इसमें जो उसूल फिक के प्राइमरी सोर्सेज हैं यानी उम्महातुल कुतुब हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहरहाल मुझे तो यही मालूम हुआ है कि आपने कुछ ना कुछ उसूल फिक पढ़ा है, कम अज़ कम उसूल फिक से आपने गो थ्रू किया है, या उसूल फिक के जो बुनियादी मौजूआत हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, वो आपके नॉलेज में हैं, वो आपके इल्म में हैं। तो वैसे उसूल फिक पे अगर आपने दुराई करनी हो तो मेरे चैनल पे एक इब्तदाई लेवल का भी कोर्स पढ़ा है, यानी बेसिक लेवल का, जो कि मैंने अल हिकमा इंस्टीट्यूट में करवाया था। फिर किसी कदर आप कह लें कि उससे थोड़ा सा तफसीली इंटरमीडिएट लेवल का भी पढ़ा हुआ है जो मरकज़ अन्नूर में करवाया था। तो अगर आपने रिवीजन करनी हो तो उससे गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस किताब से शुरू कर रहे हैं वो इमाम शाफी की किताब अर-रिसाला है। कहा ये जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब तकरीबन आप कह लें कि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे पहले जिनको उसूल फिक की कंपाइलेशन का शर्फ हासिल हुआ वो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह थे। यानी इससे पहले उसूल फिक का इल्म तो मौजूद था, इस्तदलाल के जो मनाहिज थे फुकहा के यहाँ मारूफ थे, या फुकहा जो है वो उन असालीब से वाकिफ थे, लेकिन ये है कि इसको किताबी सूरत में लेके आना, इसको मुदव्वन करना, इसकी नोक पलक संवारना, इसको एक इल्म की सूरत देना, तो ये बहरहाल सेहरा जो है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सर जाता है। यानी उसूल फिक पे ये सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब है जो हमारे सामने है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तकरीबन अपनी उम्र के अवाखिर में जाके जो है वो ये सूरा ये किताब लिखी है, यानी अर-रिसाला। और इमाम शाफी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 150 से 204 है, तो आप कह लें कि कुछ 200 के लगभग जो है ये किताब जाके लिखी गई। तो इमाम शाफी ने इस किताब में कुछ मबाहिस को उजागर किया, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इमाम शाफी ने उसूल फिक के बुनियादी मौजूआत को मुतय्यन कर दिया अपनी इस किताब में। बाद में आने वालों ने फिर उसके ऊपर जो है वो हवाशी चढ़ाए, जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि फिलॉसफी सब की सब जो है वो अफलातून उसकी हुदूद तय कर गया था। बाद में आने वालों का काम आज तक सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने अफलातून के फलसफे के ऊपर फुट नोट्स लगाए। इमाम शाफी भी बहरहाल मतलब बहुत एक क्रिएटिव माइंड है, बहुत एक आप कह लें कि जी तख्लीकी जहन है। इमाम शाफी ने उसूल फिक के जिन मबाहिस को मुतय्यन कर दिया, बाद में आने वालों ने बहुत कम उसमें कोई इजाफा किया। उसकी तफसीलात, उसकी शरोबस्त, उसके हवाशी, उससे इत्तेफाक और इख्तिलाफ वो सब तो होता रहा। इमाम शाफी की जो किताब अर-रिसाला है ये उसूल फिक में भी बुनियादी मौजू तो इसका उसूल फिक है, लेकिन उसूल हदीस के मबाहिस में इसमें आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह उसूल तफसीर, उसूल तफसीर तो खैर उसूल फिक से रिलेटेड इल्मी है, तो उसूल तफसीर के भी किसी कदर मबाहिस आपको अर-रिसाला में मिल जाते हैं। खैर इमाम शाफी ने तो इसका नाम अर-रिसाला नहीं लिखा, अर-रिसाला तो कहते हैं मैसेज या पैगाम को। तो इमाम शाफी ने किसी की जो है वो तरफ एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने अपने जो है वो وہ استدلال کو واضح کیا تھا، تو بعد میں اسی چیز میں وہ نکھار لے کے آئے اور وہ ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی۔ امام شافعی نے جس دور میں رسالہ لکھی، اب ظاہری بات ہے کوئی خلا تو ہے نہیں، بہت سے فریق ہیں۔ امام شافعی کا تعلق جو ہے وہ اہل الاثر کے اسکول آف تھاٹ سے ہے، یعنی جو عصری اسکول آف تھاٹ کہلاتا تھا، جس کے بانی جو ہے وہ امام مالک سمجھے جاتے تھے اور اس کی نسبت حجاز کی طرف کی جاتی تھی۔ امام مالک سے بہت استفادہ کیا امام شافعی نے، پھر امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے، تو یہ تینوں ائمہ جنہیں ہم ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، یہ عصری اسکول آف تھاٹ سے یا حجازی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، یعنی جس کا مرکز حجاز تھا، مدینہ تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ اہل عراق کا یا خاص طور پہ کوفہ کا اسکول آف تھاٹ تھا، جو اہل رائے کہلاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دو بڑے تو فقہی مکاتب فکر جو اہل سنت میں یا اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اس کے علاوہ کچھ بدعی فرقوں میں سے بھی بہت سے لوگ تھے، بہت سے جو ہے وہ فرقوں کا ظہور ہو چکا تھا، جن میں معتزلہ تھے، ان میں خوارج بھی تھے اور ان کے اپنے اپنے نظریات تھے۔ امام شافعی جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کچھ سوالات جو ہے وہ پس منظر میں موجود ہیں، جن سوالات کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ اپنی فکر یا اپنے نظام استدلال یعنی سسٹم تھاٹ جو ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے یا کتاب و سنت سے شریعہ رولنگز کو کیسے آپ نے ڈرائیو کرنا ہے، اس کا جو پورا سسٹم تھاٹ ہے، اس کو امام شافعی جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں اس پورے ماحول میں کہ جہاں مختلف ڈسکشنز موجود ہیں، مختلف افکار و نظریات ہیں، لوگ اپنی اپنی تھاٹس، اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی فکریں عام کر رہے ہیں اور اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امام شافعی کا جو انداز ہمیں ملتا ہے یا رسالہ میں، یہ بعین ہی اس سے ملتا جلتا ہے جو ہمیں افلاطون کے ہاں ملتا ہے، افلاطون کی جو ڈائیلاگز ہیں کہ وہ اپنے فریق کے جو مخاطب ہوتا ہے یا مخالف ہے اس سے وہ ڈائیلاگ کرتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی بھی گویا انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ شخصیت تو انہوں نے فرض کی ہے، لیکن وہ افکار رکھنے والے جن افکار کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کی سوسائٹی میں موجود ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن کا کوئی تخیل ہے امام شافعی کا، ایسا نہیں ہے۔ تو امام شافعی جو ہے وہ ایک فرضی شخص سے ڈائیلاگ کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں، اور وہ امام شافعی سے سوال پوچھتا ہے، امام شافعی اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مکالماتی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی، یہ بھی امام شافعی کو ایک ایج حاصل ہے، یہ اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کتاب کے جو الرسالہ جو ہے، یہ شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ، جو معروف اس کا طبع ہے وہی ہے، شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ۔ اس میں امام شافعی نے جو بڑی بحثیں کی ہیں ان میں ایک تو بیان، باب کیفیت البیان، یہ جو قرآن مجید نے کہا نا ثم ان علینا بیان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے ذمہ ہے، فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، یعنی ایک تو ہمارے ذمہ ہے کہ ان علینا جمع ہوا قرآن، ہم قرآن کو جمع کر دیں اور آپ کو پڑھوا دیں قرآن، قرآن کی حفاظت، یعنی ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے وہ بیان کی ذمہ داری لی ہے۔ امام شافعی میں بڑی گہرائی ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں صرف لفظ قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، بلکہ قرآنی الفاظ کے جو معنی ہیں، جو بیان ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے، یعنی قرآن کا لفظ اور قرآن کا معنی، صرف لفظ تو کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ میں معنی بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے لفظ کی حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو ثم ان علینا بیان, تو اب امام شافی پھر بیان کرتے ہیں کہ بھائی بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس طرح سے کھولا ہے, قرآن کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کھولا ہے, خود قرآن مجید میں ہمیں اس کے کیا کیا اسالیب ملتے ہیں بیان کے, بیان کیا ہے. تو باب البیان الاول, باب البیان الثانی, باب البیان الثالث, باب البیان الرابع, باب البیان الخامس, بیان کی پانچ قسمیں. پھر بیان اصول فقہ میں بہت معروف ہوا, بقاعدہ اس پہ بہت کچھ لکھا گیا کہ قرآن اپنے معنی پہ کس طرح دلالت کرتا ہے. قرآن جو ہے یا قرآن کا جو لفظ ہے وہ اپنے معنی کی طرف کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے, یعنی ورڈ اور میننگ کا بہرحال آپس کا تعلق تو ہے, تو لفظ اپنے معنی کی طرف کیسے کیسے جو ہے وہ اپنے مخاطب کی رہنمائی کرتا ہے, اس چیز کو امام شافی نے کھولا. ایک قرآن کا لفظ ہے اور ایک قرآن کے معنی ہے, تو لفظ اپنے معنی پہ کیسے کیسے دلالت کرتا ہے, یہی اصول فقہ کا موضوع ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے کیونکہ یہ اب کتاب تو لمبی چوڑی ہے اور ہم نے کافی ساری امہات الکتب میں سے کچھ سلیکٹڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے. تو رسالہ میں بھی ہم کچھ سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں گے. تو سب سے پہلے جس باب کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ باب ہے کہ باب ما نزل آمن دلت السنۃ خاصۃ علی انہ یراد بہ الخاص, اس کا ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے سب سے پہلے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں موضوعات, اگر آپ الرسالہ کے دیکھنے چاہیں, بیان کے بعد سنت کا اور خبر واحد کا موضوع بہت شد و مد کے ساتھ ہمیں ملتا ہے, خبر واحد کی حجیت کا موضوع ہمیں ملتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے دین کے اندر, ناسخ و منسوخ اس کے اوپر امام شافی نے جو ہے وہ بحث کی ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بڑے موضوعات ہیں, اگر آپ خیر جزء ثانی میں تو خبر واحد ہے, پھر جزء ثالث میں جو بڑے موضوعات ہیں ان میں اجماع ہے, قیاس کی بحث ہے, اجتہاد کی بحث ہے, استحسان کی بحث ہے, اور باب الاختلاف یعنی فقہا میں جو اختلاف ہو جاتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, قول صحابی اس کی بحث ہے, اور اجماع اور قیاس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ تو وہ ہو گیا نا, اجماع ہو گئی, قیاس کی بحث ہو گئی, جسے ہم ثانوی مصادر کہتے ہیں, سیکنڈری سورسز, باب الاجماع, باب القیاس, ٹھیک ہے, اجتہاد, استحسان, ٹھیک ہے, اختلاف علماء, قول صحابی, ٹھیک ہے, یہ تو سیکنڈری سورسز ہو گئے. پرائمری سورسز میں کتاب و سنت ہے, وہ بھی آ گئے. پھر کتاب و سنت سے استدلال, جو ہم نے دلالت کی قسمیں پڑھی ہیں اصول فقہ کے اندر, تو وہ بحث امام شافی کے یہاں تفصیل سے ہمیں ملتی ہے. تو گویا جو بنیادی مباحث ہیں کہ کتاب و سنت سے استدلال کیسے کیا جائے گا, قواعد لغویہ عربیہ کی جو بحث ہے, ایک تو امام شافی نے اس کو کھولا اور دوسرا جو ہے وہ مصادر کی بحث کو کھولا. تو اصول فقہ میں ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ چار مباحث ہوتے ہیں, ایک مباحث حکم, وہ ہمیں امام شافی کے یہاں اس طرح سے نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ مصادر شریعت کی بحث امام شافی کے یہاں ملتی ہے, پرائمری سورسز اور ثانوی سورسز, اور قواعد لغوی عربیہ یعنی کتاب کا آغاز ہی کیفیت البیان سے ہو رہا ہے, اور پھر اجتہاد کی بحث وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے. خیر بارہ, ابھی ہم نے امام شافی کی کتاب میں سے جن چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے ان میں سے ایک یہ باب ہے, باب ما نزل آمن, کس چیز کا بیان؟ کہ ایک چیز قرآن مجید میں تو عام نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عام خاص، جو دلالت وضعی کی باس تھی اس کو ذہن میں لے آئے. قرآن مجید میں تو ایک چیز عام نازل ہوئی، دلت سنت خاصتا علی انہ یراد بہ الخاص، لیکن سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد خاص ہے. سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ خاص ہے. قرآن مجید میں ایک لفظ عام ہے لیکن وہ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے. سنت نے یہ بتا دیا کہ وہ عام معنی میں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کا خاص معنی ہے. غامدی صاحب یا ان کے حلقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الرسالہ کا بہت نام لیتے ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ تو میری بھی ملاقات ہوئی، ہم نے دو مرتبہ رسالہ پڑھی ہے اور لفظ پڑھی ہے، معلوم نہیں کیا پڑھا انہوں نے. اس پڑھنے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے معید جو ہے وہ امام شافی ہیں، حالانکہ ان کے سب سے بڑے رد کرنے والے امام شافی ہیں اگر رسالہ کو سمجھ کے پڑھنا چاہیں. کہ جیسے اپنے دور کے جو غامدی فکر تھی امام شافی اس کا رد کر رہے ہیں. غامدی صاحب تو میزان میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی قرآن سے باہر کوئی وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، قرآن سے باہر وہ قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی. یہ ان کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو ان کے مبادی تدبر قرآن میں مل جائے گی، اس کے چوتھے اصول میں جو میزان اور فرقان کے نام سے ہے، کہ قرآن سے باہر کوئی وحی جلی یا وحی خفی قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی. یعنی سنت یعنی حدیث قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتے. قرآن کے عام کو قرآن ہی خاص کرے گا، یہ ان کا بنیادی مقدمہ ہے. اور امام شافعی تو پورا باب باندھ رہے ہیں اس بات پہ کہ قرآن کے عام کو صرف قرآن خاص نہیں کر سکتا بلکہ سنت بھی خاص کر سکتی ہے. یعنی قرآن کے عام کو آپ ایکسٹرنل سورسز سے خاص کر سکتے ہیں. اصل میں غامدی صاحب کی پورا جو مکتب فرائی بلکہ کہنا چاہیے، ان کا جو بنیادی نقطہ نظر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی قرآن سے شروع ہوگی قرآن پہ ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن فہمی جو ہے وہ قرآن سے شروع ہوگی اور قرآن پہ ختم ہو جائے گی. نہیں، قرآن فہمی نو ڈاؤٹ قرآن سے بھی ہوگی، لیکن قرآن فہمی کے بہت سے پرائمری سورسز ایکسٹرنل سورسز ہیں جو قرآن سے باہر موجود ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے. یہ بیسیکلی اصولی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو فکر ہے نا کہ قرآن فہمی یا مبادی تدبر قرآن یا فہم قرآن کی ابتدا قرآن سے ہوگی اور قرآن پہ، یعنی الف سے یا تک، یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت بگڑی ہوئی سوچ ہے. امام شافعی نے اصل میں اس سوچ کا رد کیا کہ قرآن کے عام کو سنت خاص کرے گی، یعنی قرآن فہمی کے کچھ لازمی ایکسٹرنل سورسز موجود ہیں، اگر آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اب ہم امام شافعی آگے مثالیں دیتے ہیں. اب یہ وراثت کی آیات ہیں، مطلب ہم کو پتہ ہے ان کے کیا معنی ہے. بولے اب بھائی لکل واحد منہم السدس، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے، والدین کے حصے بیان کیے، اولاد کے حصے بیان کیے. اس کے بعد پھر آگے وراثت کی آیات ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی کے حصے بیان کر دیے، ٹھیک ہے، وہ سورہ نساء میں دوسرے رکوع کے اندر تفصیل سے یہ حصے بیان ہو گئے. اب اصل میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ آیت کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دیے، یہ باپ کا ہے، یہ ماں کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولاد کا ہے، تو کیا کہا؟ من بعد وصیتی یوصا بها او دین، یہ جو وراثت تقسیم ہوگی، یہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ وصیت، جو وصیت وہ میت کر کے گئی ہے، اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد، یا دین یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، پھر وراثت تقسیم ہوگی. قرآن نے کیا بات کہی؟ قرآن نے یہ بات کہی ہے، ویسے تو چار چیزیں ہیں، چار چیزیں، جب بھی کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے وہ نافذ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب مال بچ جاتا ہے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں کفن دفن کا تو معاملہ نہیں ہے، تین چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وراثت یعنی حصے بعد میں ملیں گے، پہلے کیا ہوگا، وصیت پوری ہوگی یا قرض ادا ہوگا۔ امام شافی کیا کہہ رہے ہیں، فَأَبَانَ أَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَزْوَاجِ مِمَّا سَمَّا فِي الْحَالَاتِ، اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ والدین کے جو حصے ہیں یا میاں بیوی کے جو حصے ہیں جو کہ اللہ نے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے، اوپر آیات میں آ گئے نا، فی الحالات یہ بعض حالات میں ان کو ملیں گے، وکانا عام المخرج، اور عام حالات میں یہی ان کے حصے ہیں، لیکن فدلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم کی سنت نے ہماری رہنمائی کی، الا انہ انما ارید به بعض الوالدین والازواج دون بعض، کہ یہاں بعض والدین اور بعض میاں بیوی مراد ہیں، بعض کے علاوہ، بات سمجھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بات پھر سمجھے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے جو شوہر ہیں، یعنی بیویوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر جو چھوڑ کے گئے ہیں، سوری یہ شوہروں کو کہا جا رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے گئی ہیں تو تمہارے لیے اس میں سے نصف حصہ ہے، شوہروں کو یہ بات کہی، أَزْوَاجُكُمْ، اب یہ لفظ عام ہے، صیغہ عام ہے نا، ہم نے عام کے صیغے پڑھے تھے نا، عام کے صیغے پڑھے تھے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اضافت کے ذریعے جو ہے وہ عمومیت پیدا ہوتی ہے، اگر عام کے صیغے جا کے نکالیں گے نا عام کی بحث میں، تو اس میں ایک اضافت بھی مل جائے گی۔ ازواجکم کیا ہے؟ عام ہے، ہر شوہر اس میں داخل ہے، اسی طرح اوپر والدین کا، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، یہ بھی اضافت کے ساتھ ہے، یہ بھی صیغہ عام ہے، تمام والدین اس میں شامل ہیں، یعنی ہر والد کے لیے کیا ہے، والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے، ہر شوہر کے لیے یعنی اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے نصف حصہ ہے، لیکن امام شافی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر شوہر مراد نہیں ہے، یہاں ہر والد مراد نہیں ہے، یہ بات ہمیں سنت نے بتائی ہے کہ یہ دونوں صیغے یہ ہیں تو عموم کے صیغے، لیکن یہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، ان کا عمومی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہ بات ہمیں سنت نے بتائی، فدلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے رہنمائی کی ہے، الا انہ انما ارید بہ بعض الوالدین، کہ یہاں بعض والدین مراد ہیں، بل ازواج، اور بعض جو ہے وہ میاں بیوی مراد ہیں، دون بعض، بعض کے علاوہ، وذلک یکون دین الوالدین، سوری دین الوالدین والمولود والزوجین واحدا، اور وہ بات کیا ہے جو سنت نے ہمیں بتائی ہے، والدین والمولود اولاد والزوجین اور میاں بیوی، ان کا دین ایک ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات، اگر دین جو ہے دونوں کا مختلف ہو گیا تو سنت کیا کہتی ہے، کافر جو والدین ہیں اور اگر اولاد مسلمان ہے تو وہ اپنے والدین کی، کافر والدین کی وارث نہیں بنے گی، اور اگر اولاد جو ہے وہ کافر ہے اور والدین مسلمان ہے تو والدین اپنی اولاد کے وارث نہیں بنیں گے، یعنی دین معنی ہے، معنی ہے حکم وراثت میں، ٹھیک ہے، ولا یکون الوارث منہما قاتلا ولا مملوکا، تو ایک تو دین جو ہے وہ دونوں کا کیا ہو، ایک ہو، وارث کا بھی مورث کا بھی، دوسرا وارث جو ہے وہ ان دونوں کا قاتل نہ ہو، یعنی قاتل بھی وارث نہیں بنتا، لا یارث القاتل، یہ سنت نے بات کہہ دی، تو तो कातिल अगर जो है वो बेटा होगा, बेटा विरासत के लिए अगर अपने बाप को कत्ल कर देता है या वैसे कत्ल कर देता है, तो वो अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा। तो कातिल जो है वो अपने मकतूल का वारिस नहीं बनेगा, और इसी तरह से वो गुलाम भी नहीं होना चाहिए, गुलाम भी वारिस नहीं बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सीगे हैं कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर्स, तुम्हारे शोहर या बीवियां, तुम्हारे वालदैन तुम्हारी जायदाद में हिस्सादार हैं, वारिस हैं, तो या तुम्हारे वालदैन में तमाम वालदैन नहीं शामिल, कातिल के वालदैन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। मियां बीवी में से एक दूसरे को अगर कत्ल कर दे तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, तो कातिल ज़ौजैन इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से काफिर वालदैन या काफिर औलाद इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, विरासत के सुख में, ठीक है, और गुलाम भी शामिल नहीं। तो मतलब गुलाम जो औलाद है या गुलाम जो है वो वालदैन है वो शामिल नहीं है। तो ये सुन्नत ने वाज़ह किया। क्या कह रहे हैं
सर? सवाल ये जी जी सवाल है सर
जी जी
सर जी सर सवाल ये है कि ये जो अहादीस जिनसे हमें कुरान मजीद के आम के ऊपर हम तख़सीस कर रहे हैं, तो ये क्या अहादीस भी मतलब किसी खास दर्जे की होनी चाहिए, मतलब के अपने रावियों के हिसाब मसलन के ये गरीब, ख्वाब वो गरीब है, ख्वाब वो अजीज है, ख्वाब वो मशहूर है, मतलब किसी के जरिए, किसी के ये भी तख़सीस हो सकती है या ये इसके लिए भी कुछ मतलब क्राइटेरिया है?
किसी से भी तख़सीस हो सकती है, वो आगे खबर वाहिद की बास में आ रही है। इमाम शाफी ने कहा एक रावी भी हो, एक रावी भी हो बयान करने वाला, जिसे हम इस्तेलाह में अब गरीब कहते हैं, वो कहते हैं वो भी हुज्जत है जी। तो जमहूर का मौकफ यही है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, यानी मालकिया, शवाफी और हनाबिला, इनों का मौकफ यही है कि खबर वाहिद से आप कुरान के आम की तख़सीस कर सकते हैं। अनाफ ने अलबत्ता ये बात कही है, ये इजाफी तौर पे वैसे ही बता रहा हूँ, अनाफ ने अलबत्ता ये बात कही है कि कुरान का आम कती है, उसकी तख़सीस जो है ना वो खबर वाहिद से नहीं होगी। हाँ, अगर कुरान के आम की एक मरतबा तख़सीस खुद कुरान से हो चुकी हो तो फिर वो ज़न्नी व दलाला हो जाता है, फिर खबर वाहिद से उसकी तख़सीस हो सकती है। लेकिन खैर बहरहाल वो अनाफ ने कुछ और भी इसको मामला किया है कि वो कहते हैं खबर मशहूर से कुरान के आम की तख़सीस हो जाती है, खबर मशहूर भी खबर वाहिद ही होती है, तो एक एतबार से चारों का इत्तेफाक है। वो उन्होंने आप कहें कि जी जरा बात को जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के बयान कर दिया। खैर वकाल अम्बादी वसीयत यूसा बिहा अउदैन, और अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि हिस्से जो है वो वसीयत जो मैयत ने की है उसकी अदायगी या कर्ज की अदायगी के बाद पूरे किए जाएंगे। तो फअबान नबी सल्लम अन्नल वसाया मुख्तसर बिहा अल सुलुस, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या बताया, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि भाई सुलुस से ज्यादा वसीयत नहीं हो सकती, वसीयत महदूद है, मुख्तसर बिहा अल सुलुस तक महदूद है, एक तिहाई तक, वन थर्ड तक, ला युतअद्दा उससे उससे बढ़ेगी नहीं। बल्कि अहले मीरास अस्सुलुसान, और जो बकिया दो तिहाई है वो विरासत वालों में तकसीम हो जाएगा। व अबान अन्न दैना कबल अल वसाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बात कही कि सारा माल वसीयत नहीं कर सकता, कुरान में तो आम है ना भाई वो वसीयत कर जाए, कितनी वसीयत करे वो तो आम बात है, कुरान ने तो नहीं कहा थोड़ी करे ज्यादा करे, लेकिन सुन्नत ने इसको खास कर दिया कि वन थर्ड तक वसीयत कर सकता है। सबने मान लिया उसको, किसी ने खबर वाहिद कह के मान लिया, किसी ने खबर मशहूर कह के मान लिया, बहरहाल मान सबने लिया, जो भी हमारे यहाँ रवायती मकातिब फिक्र है, जो नहीं भी हैं उन्होंने भी मान लिया, उन्होंने किसी और तरह से मान लिया, यानी फराई मकतब फिक्र वाले, खैर उसको हम देखेंगे किसी और वक्त। और दूसरी अल्लाह के रसूल ने एक और बात वादे की, अन्न दैना कबल अल वसाया, यानी कुरान में ये नहीं है, قرآن میں تو وصیت پہلے ہے دین بعد میں ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دین پہلے ہے وصیت بعد میں ہے. وہ ابانا وسلم نے واضح کیا ان دینا قبل الوصایا, کہ دین وصیت سے پہلے ہوگا, یعنی قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہوگی, سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور وراثت کے حصوں سے پہلے بھی جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. وَأَنَّ لَا وَصِيَّتَ وَلَا مِيرَاثَ, کوئی وصیت لاگو نہیں ہوگی, کوئی وراثت یا کوئی حصے تقسیم نہیں ہوں گے, حتیٰ یستوفی اہل الدین دینا, یہاں تک کہ جو قرض لینے والے ہیں جب تک اپنا پورا پورا قرض نہیں لے لیتے اس وقت تک وصیت اور حصوں کو پیچھے رکھا جائے گا. تو یہ امام شافی نے بات کی. دوسری مثال جو امام شافی نے بیان کی وہ کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے وضو کی, اس میں کیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, واضح ہے بات, اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقصد جل ثناؤ قصد القدمین بالغسل, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کی ہے کہ دونوں جو قدم ہیں نا ان کو دھویا جائے گا, دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا. یہاں پہ ہے نا وَأَرْجُلَكُمْ, اچھا یہاں وَأَرْجُلَكُمْ بھی لکھا ہوا ہے, وَأَرْجُلِكُمْ بھی لکھا ہوا ہے. نیچے ہم امام شافی کا استدلال جب پڑھتے ہیں نا تو امام شافی نے دونوں کو مانا ہے کیونکہ دونوں معروف قرات ہیں, دونوں معروف قرات ہیں. ہمارے ہاں وَأَرْجُلَكُمْ ہے لیکن متواتر قرات میں سبا عشرہ قرات میں وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے, تو امام شافی نے دونوں قرات کو قرآن کہا ہے, دونوں قرات کو قرآن کہا ہے. اور پھر دونوں سے کیسے استدلال کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو امام شافی یہ بات, اس لیے انہوں نے یہاں جو ہے نا وہ دونوں ڈال دیے, زیر بھی ڈال دی زبر بھی ڈال دی. تو فقاصد جل ثناؤ قصد القدمین بالغسل, تو اللہ عز و جل نے یہاں پہ دونوں پاؤں کو دھونے کا قصد کیا, کما قصد الوجہ والیدین, جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ چہرے کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو دھو, ٹھیک ہے. تو فاغسلوا وجوہکم, وجوہکم تم دھو اپنے چہروں کو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو, اور وارجلکم یہ بھی مفعول بن جائے گا, اس کا عطف ایدیکم پہ پڑے گا, ایدیکم کا عطف وجوہکم پہ پڑے گا, تو وارجلکم فاغسلوا کا یہ کیا بن جائے گا, مفعول بن جائے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. فکان ظاہر ہذہ الآیۃ انہ لا یجزی فی القدمین الا ما یجزی فی الوجہ من الغسل, اس آیت کا ظاہر یہی کہتا ہے, یعنی اگر ہم ارجلکم کی قرات لیں تو آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ لا یجزی فی القدمین, کہ قدمین میں وہی بات یعنی دونوں پاؤں میں وہی حکم ہمیں کفایت کرے گا جو حکم ہمیں چہرے میں کفایت کرے گا, اور وہ کیا ہے, دھونے کا حکم ہے. یا اویر راس من المس, یا دونوں پاؤں میں ہمیں وہی حکم کفایت کرے گا جو ہمیں, جو حکم ہمیں سر میں کفایت کرے گا, اور وہ حکم کیا ہے, من المس, مسا کرنے کا حکم, یعنی وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات اگر ہم لیں تو. وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أُرِيدَ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ, اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں قدموں یا دونوں پاؤں کے دھونے سے جو ہے کیا مراد ہو, او مسحہما, یا دونوں پاؤں کے مسا کرنے سے کیا مراد ہو, بعض المتوضئین, بعض وضو کرنے والے مراد ہوں, دون بازن بعض کے علاوہ. دیکھیں جی امام شافی اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو قراتیں ہیں, ارجلکم کی لیں پاؤں کو دھونا بنتا ہے, ارجلکم کو لیں تو پاؤں کا مسا بنتا ہے. دونوں صورتوں میں, دونوں صورتوں میں قرآن کی آیت عام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فاغسلوا وجو اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو, کوئی اضافت کی وجہ سے کیا اس میں عموم پیدا ہو گیا, اضافت کی وجہ سے اس میں کیا ہے عموم پیدا ہو گیا. تو یہ عام کے سیغے ہیں, عام کے سیغے ہیں. ٹھیک ہے, آپ غسل کا حکم لیں, پاؤں کو دھونے کا لیں, یا پاؤں کے مسا کرنے کا حکم لیں, لیکن یہاں پہ عام مراد نہیں ہے, یہاں پہ خاص مراد ہے. سارے وضو کرنے والے یہاں پہ مراد نہیں ہیں, سب وضو کرنے والے پاؤں نہیں دھوتے اور سب وضو کرنے والے مسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی جس نے موزے نہیں پہنے تو وہ پاؤں دھو رہا ہے, اور جس نے موزے پہنے ہیں تو وہ مسا کر رہا ہے. تو موزے پہننے والے مسا کر رہے ہیں, پاؤں نہیں دھو رہے, اور موزے نہ پہننے والے پاؤں دھو رہے ہیں, مسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو دونوں قرآت میں سے کوئی بھی قرآت آپ مراد لے لیں تو یہ آیت اپنے عمومی معنی پر نہیں ہے, یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. تو فلما مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ الخفین, تو اللہ کے وسلم نے جب موزوں پہ مسا کیا, وہ آمارا بھی اور اس کا حکم دیا, من ادخل رجلیہ فی الخفین, کہ جس نے اپنے پاؤں کو موزوں میں داخل کیا ہو, وہ ہوا کامل الطہارہ, جبکہ وہ وضو کی حالت میں ہو, یعنی مسا اسی وقت جائز ہوتا ہے نا جب آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہو. تو دلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے وسلم کی سنت اب یہ رہنمائی کر رہی ہے اس بات پہ, اللہ انہ انما ارید بغسل قدمین او مسحما بعض المتوضئین دون بعض, کہ اللہ کے وسلم کی مراد یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کی آیت میں سارے وضو کرنے والے مراد نہیں ہیں, بلکہ کون مراد ہیں, بعض المتوضئین, بعض وضو کرنے والے مراد ہیں, دون بعض, بعض کے علاوہ. بغسل القدمین او مسحما, پاؤں دھونے کا معاملہ ہو یا مسا کرنے کا معاملہ ہو, دونوں صورتوں میں بعض وضو کرنے والے مراد ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح امام شافعی تیسری مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. ٹھیک ہے, چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت. اب عام ہے نا, کون چوری کرنے والا, چھوٹا بڑا, عاقل بالغ ہے یا مجنون دیوانہ ہے, سب بھی شامل ہے, جو بھی چوری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الف لام عموم کا فائدہ دیتا ہے نا, لام استغراق ہم نے پڑھا تھا نا عام کی سیگوں میں, لام استغراق عموم کا فائدہ دیتا ہے. پسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے, اب یہ قرآن کا یہ سیگا کیا ہے, عام ہے, لیکن اللہ کے وسلم نے یہ سنت جاری کی ہے, کیا اللہ قطع فی ثمر ولا قصر. ٹھیک ہے, کہ وہ پھل جو درختوں پہ لگے ہیں یا وہ شگوفے جو درختوں کے اوپر لگے ہیں, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پھل ابھی تیار نہیں ہوا, وہ اگر کسی نے توڑ لیا ہے, توڑ کے کھا لیا ہے, تو اب اس میں جو ہے وہ قطعیت کی حد نہیں ہے, قطعیت کی حد اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حرز میں نہیں ہے, حرز میں یعنی وہ مال محفوظ نہیں ہے, اوپن ہے نا. جیسے جاتے جاتے کسی نے جو ہے وہ مکئی کا جو ہے وہ کھیت تھا, اس میں سے سٹا نکال کے کھا لیا, ٹھیک ہے, یا کسی کا آموں کا باغ تھا اور پتھر مار کے جو ہے وہ آم گرا کے جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا. تو اللہ یقطع الا من بلغت سرقته, اور اللہ کے رسول نے یہ سنت نے یہ واضح کیا ہے کہ لا یقطع, قطع ید نہیں ہوگا, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, مگر کب, من بلغت سرقته, جس کی چوری پہنچ جائے ربع دینار کو, دینار کے چوتھے حصے کو یا اس سے زائد ہو. ٹھیک ہے, دینار کا چوتھا حصہ 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 1 گرام کے قریب بنتا ہے, 1 گرام کے, کیونکہ 7.5 تولے جو ہے وہ 85 گرام ہوتا ہے, تو یہ کوئی 1 گرام کے قریب بنتا ہے نصاب قطعیت کا. اسی طرح وقال اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا الزانیہ تو الزانی, زنا کرنے والا مرد یا عورت. اب یہ عام ہے, اب اسی سے گامدی صاحب کو غلط فہمی لگی نا, بلکہ ان کے استاذ اسلائی صاحب کو بھی رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ جی یہ سیگے عام ہے, زنا کرنے والا مرد یا عورت, مطلب شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی غیر شادی شدہ ہو, قرآن نے کہا زنا کرنے والا ہو, شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, دونوں کے لیے ایک سزا کیا ہے, 100 کوڑے. تو قرآن کا یہ جو ہے وہ لفظ عام ہے, تو ہم اس کو خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک ایکسٹرنل سورس ہے, سننے سے ہم اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. اب امام شافی کا تو یہ موقف نہیں ہے, امام شافی آپ کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ امام شافی کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن نے تخصیص کر دی، قرآن نے بتا دیا کہ یہ لفظ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، تو قرآن کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے. اچھا یہاں پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ تو قرآن نے بتا دیا، لیکن گہرا نقطہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن نے یہ بتایا ہے، چلیں پہلے یہ آیت پڑھ لیں. وقال فی الامام، اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ فَعَلَيْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، لونڈیوں کے اوپر جو ہے وہ نصف سزا ہے، یعنی اگر آزاد عورت ہے تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے، تو اگر لونڈی جو ہے زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، تو اس کی سزا نصف ہے، یعنی 50 کوڑے. تو امام شافی یہ کہہ رہے ہیں کہ خود قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہاں زانیہ میں لونڈی شامل نہیں ہے، صرف کون شامل ہے؟ آزاد عورت شامل ہے. تو گویا قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے. تو یہ بتایا تو قرآن نے ہے، یہ بتایا تو قرآن میں ہے کہ وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات طے ہو گئی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ گہری بات ہے، اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن بعض اوقات اپنے عموم پر نہیں ہوتا. یہ بات خود قرآن نے ہمیں بتا دی ہے کہ قرآن کا بعض اوقات صیغہ عام اپنے عموم پر نہیں ہوتا، اس لیے اس کا تتبع کرنا چاہیے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے یہ معلوم کرنے کی کہ قرآن کا یہ صیغہ یہاں پہ اپنے عمومی معنی میں ہے کہ نہیں. تو قرآن نے یہ دلالت کی ہے کہ یہاں پہ 100 کوڑے جس کو مارے جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ آزاد ہیں، دون الاماب، آزاد عورتیں ہیں، اس میں لونڈیاں شامل نہیں ہیں. جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
جی سر. ہاں جی جی سر. سر سوال یہ ہے کہ جس طرح سر ابھی آپ نے بتایا کہ اناف مطلب کہ ان کا یہ اصول یہ ہے کہ اگر عام کی تخصیص خود قرآن مجید سے ہو جائے تو پھر خبر واحد سے بھی تخصیص کر سکتے، تو جو غامدی صاحب ہیں وہ ذرا یہ جو مطلب قرآن مجید خود اپنے عموم کی تخصیص کر رہا تھا یہ ان کے بھی نظر سے گزرا ہوگا، تو پھر کیا وہ اس چیز کو نہیں آن کرتے یا مانتے کہ اس اصول کو کہ قبر واحد سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، جبکہ ایک دفعہ اس کی تخصیص خود قرآن جیت کر کے اس کی دلالت کو ذہنی کر چکا ہے؟
دیکھیں ان کا اس معاملے میں بہت واضح موقف ہے کہ قرآن کے عام کو قرآن سے باہر کی کوئی شے خاص نہیں کر سکتی، سمجھ رہے نا بات؟ وہ میں نے شروع میں بیان کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی کی ابتدا قرآن سے شروع ہوگی، قرآن پہ ختم ہو جائے گی، باہر والی چیزیں ساری سائٹ پہ رکھ دو، وہ حدیثیں ہیں، وہ آثار صحابہ ہیں، وہ شان نزول کی روایات ہیں، ان کو سائٹ پہ رکھ دو. تو قرآن کے عام کی قرآن ہی تخصیص کرے گا، تو قرآن نے ایک مرتبہ تخصیص کر دی تو اب اس کے بعد بھی خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایکسٹرنل سورس ہے.
تو سر یہ جو وہ اپنا اصول ہے اس کو وہ اسلاف میں کسی ساتھ جوڑتے ہیں، مثلا وہ جب وہ کسی کے ساتھ وہ چیزیں پیچھے سے اس کو کرتے ہیں کہ پیچھے بھی کسی نے کیا ہے یا پہلی دفعہ مطلب انہوں نے کچھ نیا ایجاد کیا ہے، وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں اس بات؟
دیکھیے غامدی صاحب نے ویسے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب جو میزان ہے نا اس کے جو اصول و مبادی مرتب کیے ہیں اس میں انہوں نے امام شافی کو اپنے سورسز میں نقل نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اب ان کی آپ کہیں کہ جو غامدی صاحب کے فالوورز میں جو فرسٹ کلاس ہے پھر سیکنڈ کلاس ہے وہ آپ کو ایسے بہت سے حوالے دیتے نظر آ جاتے ہیں، جی ہو جی یہ تو ہمارا موقف تو امام شافی کے یہاں بھی مل جاتا ہے، نقل الکافا نلکافا، خیر اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ امام شافی کیا کہہ رہے ہیں، اب تو ہم ان کی کتاب براہ راست پڑھ رہے ہیں نا. تو امام شافی کے یہاں ان کا موقف ہے ہی نہیں، بس آوازیں ہیں، وہ جب ان کے اوپر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے غلط فہمی ہے بس اور کچھ بھی نہیں. تو فضل القرآن، قرآن نے یہ رہنمائی کی ہے علی انہ انما ارید بجلد المیاب الاحرار دون الاماء، کہ اس سے مراد یعنی 100 کوڑے جو ہے جس کو مارے جائیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں. تو فلما رجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے وسلم نے رجم کیا السیبہ من الزنا شادی شدہ کو، شادی شدہ زانی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ولم یجلد ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے نہیں مارے, رجم کیا, تو دلت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ کے رسول کی سنت یہ بتا رہی ہے الا ان المراد بجلد المیا من الزنا, کہ یار ایک اور بہت عام باس ہے, خیر اس کو پڑھنے کے بعد پھر بتاتا ہوں, کہ ان المراد بجلد المیا من الزنا, کہ 100 کوڑے مارنے سے مراد جو ہے, زانی کو 100 کوڑے مارنے سے مراد کیا ہے, الحران البکران, ایک تو آزاد, یعنی ہر زانی مراد نہیں ہے, ایک تو آزاد ہو اور دوسرا غیر شادی شدہ ہو, بکران غیر شادی شدہ. سنت نے بتا دیا کہ شادی شدہ اس میں شامل نہیں ہے, شادی شدہ کی سزا رجم ہے. اسی طرح سنت نے کیا بتا دیا, ولا ان المراد بالقطع فی السرقہ, کہ چوری میں جو قطع ید کی جو سزا ہے یا حکم ہے اس سے کیا مراد ہے, من سارا کا من خرزن, جس نے چوری کی مالے محفوظ کی, مالے محفوظ جو کسی نے چھپا کے رکھا ہے نا, اب آپ نے گھر کے باہر سامان رکھ دیا کو اٹھا کے لے گیا, یہ چوری وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر قطع ید ہو, سمجھ رہے نا بات. بلغت ساری کا تو ربع دینار, ایک تو یہ کہ وہ مالے محفوظ سے چوری ہو اور دوسرا اس کا نصاب بھی بیان کیا, نصاب کیا ہے کہ وہ ربع دینار کے برابر ہو. اگر کسی نے کسی کے جو ہے وہ ٹیشو پیپر اٹھا لیا مثال کے طور پہ, کیا اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ چھوٹی چیز کے اوپر نہیں کاٹا جائے گا, یہ سنت نے واضح کر دیا. یعنی وہ منیمم, مطلب اس کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے, ویلیویبل چیز ہونی چاہیے, کم از کم 1 گرام سونا, اتنی اس کی ویلیو. دون غیر امام من لازمہ اسم سارقہ وزینہ, ٹھیک ہے. ایک اہم بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ امام شافی جو ہے نا یہاں بیان کو واضح کر رہے ہیں, بیان کو امام شافی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی نا, ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا, یہ تو بینہ للناس ہے مانزل الیہم, تاکہ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن, اس کی آپ تبیین کریں, اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں. تو قرآن مجید کی تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, آپ کا فریضہ منصبی تھا. تو یہ جو بیان ہے جس کی اللہ نے بھی ذمہ داری لی, ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا, یعنی قرآن کو کھولنا, قرآن کے معنی کو بیان کرنا پھر ہمارے ذمے ہے. یعنی اللہ نے لفظ بھی اتارا اور اس لفظ کا معنی اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ معنی بھی بیان کروں, تو اللہ نے اس لفظ کا معنی اپنے رسول کی زبانی بیان کیا, سمجھ رہے نا بات. تو گویا قرآن لفظ ہے, سنت اس کا معنی ہے, سنت اس کا معنی ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لفظ کے معنی بیان کر رہے ہیں, اور وہ معنی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے, وہ تو قرآن نے کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں, جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اس قرآن میں تبدیلی کر کے لے کے آئے, ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میں اس کو اپنی طرف سے جو ہے تبدیل کر دوں, یہ میرے لائق نہیں ہے, میرے شان شان نہیں ہے, میں تو وہی کا پیروکار ہوں. تو یہ سنت بھی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے, تو قرآن کا لفظ بھی نازل ہوا قرآن کی صورت میں, قرآن کا معنی جس کے بیان کی اللہ نے ذمہ داری لی, بیان سے مراد قرآن کا معنی, تو اللہ نے وہ قرآن میں بھی نازل کیا قرآن کا معنی, اور قرآن کے علاوہ بھی نازل کیا, اور جو قرآن کے علاوہ اللہ نے قرآن کا معنی نازل کیا اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے مطلع فرمایا. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ جو تفسیر نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیسیکلی اللہ کا وہ بیان ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی تھی, وہ بیان ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کے اوپر ڈالی, کہ آپ میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ قرآن کو واضح کر دیں, کھول کھول کے بیان کر دیں.
سر
ٹائم سر کلاس کا ہو گیا تو بس ہمارا بس اب یہاں تک ختم ہو گیا, تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ اگلی باس جو ہے وہ شروع کریں گے, وہ ہے خبر واحد کی باس, وہ اصول حدیث سے متعلق ہے. تو یہ تو قواعد لغوی عربیہ سے متعلق تھی یا بیان کی بحث تھی یا کتاب و سنت کا آپ کہہ لیں کہ باہمی تعلق کیا ہے, ریلیشن شپ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ امام شافی نے واضح کیا ہے کہ کتاب اصل میں لفظ ہے اور سنت اس کا معنی ہے, لفظ بھی نازل ہوا اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی کر دیا ہے یہ بیسیکلی قرآن مجید کا وہ بیان ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی, اور یہ وہ تبیین ہے جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈالی. چلیں جی, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.